مولانا محمد انصار خطیب مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیو اور بزرگوں، معاشرے کے اندر عمومی نظر ڈالی جاتی ہے تو ہمیں لوگوں کے اندر دو طرح کی سوچ نظر آتی ہے، ایک سوچ مثبت ہوتی ہے، دوسری سوچ منفی ہوتی ہے، یا اس کو یوں کہا جائے کہ نیگیٹو سوچ پوزیٹو سوچ، یا نیگیٹو تھنکنگ اور پوزیٹو تھنکنگ۔ لیکن اس سلسلے میں بھی دین اسلام نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ پہلے یہ جانا جائے مثبت سوچ کسے کہتے ہیں، منفی سوچ کسے کہتے ہیں۔ مثبت سوچ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے جیتا ہے، دوسرے کے لیے ہمدردی کا پہلو رکھتا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، وہ دوسرے کو آگے بڑھاتا ہے، خود نیچے رہتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں منفی سوچ آ جاتی ہے اور دوسرے کے کانڈوں پر چڑھ کر اپنی ترقی چاہتا ہے، وہ دوسروں کو رون کر اپنی ترقی کا راستہ نکالتا ہے۔ اور شریعت نے اس سلبی سوچ پر ضرب کاری لگائی ہے اور یہ بتایا ہے انبیاء کرام کی سوچ ایجابی ہوا کرتی تھی، مثبت ہوا کرتی تھی، منفی سوچ انبیاء کرام نہیں رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی قوم کو اس کے ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ نہیں کہا گیا، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہا گیا، جس سے یہ پتا چلا خود کا نیک بن جانا یہ آدمی کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسروں کو نیک بنانے کی فکر میں لگا نہ رہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، انبیاء کرام تو اپنی جگہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے خیر ہی کا پہلو اپنے قوموں کے لیے حاصل ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ لوگوں میں دیکھا جائے ان کے اندر مثبت سوچ تھی اور ان کی سوچ پوزیٹو تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور سورہ یاسین جس کا ہم اپنے معمولات کے اندر، جس کے پڑھنے کو ہم نے اپنے معمولات میں بنا رکھا ہے، اس کے اندر اللہ تعالی نے دوسرے رکوع کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، ایک شہر کے کنارے سے، اس کا پتا چلتا ہے کوئی مالدار شخص ہوتا تھا، اس کو صاحب منفعت و نفوذ نہ تھا، وہ اس بھاگ کے آتا ہے اس وجہ سے کہ انبیاء کرام کی بات ٹھکرائی جا رہی ہے اور اس قوم اور ملت کو سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ اے قوم ان کی بات مان لو، تمہارے لیے نجات مقدر ہے۔ لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کو شہید کر دیا جاتا ہے، شہادت کے بعد بھی قرآن مجید کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت سناتا ہے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ۔ ایجابی پہلو دیکھیے، ان کی جو ہے مثبت سوچ دیکھیے کہ ہے افسوس مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ عطا کی، کاش اس قوم کو بھی پتا چلتا تو یہ بھی نبی کی بات مانتے، دعوت اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے اور خیر کے راستے کو طے کر لیتے۔ ایجابی پہلو جانوروں کے اندر آ جائے تو جانور کی بھی ترقی ہوتی ہے. سورۃ النمل قرآن مجید کی ایک سورت ہے. انسان چوٹی کے سلسلے میں کوئی زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن قرآن مجید کی ایک سورت نمل کے نام سے موصوب ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. سليمان هو جنوده. یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ آواز لگانے والی کوئی اہم چوٹی نہ تھی، ایک عام چوٹی تھی. اس نے ایجابی پہلو اختیار کرتے ہوئے مجھ پر زور دیتے ہوئے کہا اپنے دلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اس کا لشکر کہیں تمہیں رون نہ ڈالے. اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ اترتے ہیں اور اس سے گفتگو کرتے ہیں. قرآن مجید کا حدود کا واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر بھی حکمرانی عطا کی تھی. حدود پر تفقدت تئی وقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین لأعذبنه عذابا شديدا. ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا ہدہد کا تذکرہ قرآن مجید میں کیوں آیا، کہ وہ ایجابی پہلو، ایجابی سوچ رکھتا تھا، بھلائی چاہتا تھا. کہ اس نے ملک یمن کو بلقیس کو دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا، اور ہدہد پرندہ بلقیس اور اس کے لشکر کے ایمان لانے کا سبب بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھی جائے تو اس میں بھی واضح طریقے والی چیزیں ہمیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پوزیٹو سوچ رکھی، کبھی نیگیٹو چیز کے کا کی ترغیب نہ دی. قرآن مجید خود اس کو کہتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اچھائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دشمنی کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں، دشمنیوں کو بڑھانے میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی اتری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جن کلمات سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا وہ کیا چیزیں تھی؟ سب پوزیٹو سوچ تھی. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں. وہ تحمل الکرب، دوسرے کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. جو فقیر اور لاچار ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں. گردش ایام کا جو شکار ہوتا ہے اس کا سہارا بنتے ہیں. کس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسی بات کی ترغیب دی؟ ایک موقع پر یہ یہودی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسے کہتے ہیں اسلم، اسلام لے آؤ. اور جب اسلام لے آتا ہے آپ کی خوشی کی حد نہیں ہوتی کہ ایک فرد اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہوا. طائف کا واقعہ کسے معلوم نہیں، طائف والوں نے آپ کے ساتھ کس طرح ظالمانہ برتاؤ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے فرشتوں کے آنے پر اور ان کی طرف سے اس بات کے کہنے پر اگر آپ کا اشارہ ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور ان کو پیس کر رکھ دیا جائے. تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت سوچ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ چھوڑیے، اگر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کے ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی بنیں گے اور شرک کی نفرت ان کے اندر ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بھی اسی طرح تربیت کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی مثبت سوچ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی. تاریخ کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ابو جہم رضی اللہ عنہ، ابو جہم بن حذیفہ رشتہ دار کے ہشام ابن عاص کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، حاکم مشکیدہ لے لیتے ہیں کہ اگر وہ پیاسے ہو تو پانی پلا دوں گا۔ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک اور صحابی کی آواز کرانے کی اور سنائی دیتی ہے، ہشام ابن عاص کہتے ہیں مجھ سے زیادہ مقدم ہو میرا بھائی ہے، وہ مجھ سے زیادہ پریشان ہے، اس کو پہلے پانی پلاؤ۔ وہاں پہنچنے پر ایک تیسرے شخص کی آواز آتی ہے، اس کو پانی پہنچانے سے ان کی جان جاتی ہے، تینوں کی جان چلی جاتی ہے، لیکن اشارے کروانے اور مجھ کو سوچ کے اندر وہ ذرا برابر کو فرمائش نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس کو اختیار کرنے میں ہمارے لیے نجات ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے بوڑھے باپ کو لے کر آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہیتے ہی دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں آپ نے اس شیخ کو پریشان کیوں کیا، ان کو گھر پر رہنے دیتے میں آپ کے گھر پہنچتا اور ان سے خود ملاقات کرتا، کن بات کی علامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی سوچ ہمیں دی ہے۔ مجھے موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہماری سلبی سوچ اس قدر طاقتور ہو چکی ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر ایجادی پہلے کو کنارے رکھ دیتے ہیں اور سلبی پہلو ہی کو اپنی کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں۔ مہاتیر محمد یہ ملیشیا کے صدر تھے، اس سے قبل یہ وزیر تعلیم وہاں کے رہ چکے تھے، ایک اسکول ایک مدرسے کے سالانہ پروگرام میں ان کی شرکت ہوئی اور اس موقع پر انہوں نے تمام اساتذہ کو جمع کیا اور کہا مجھے آپ سے آپ کا امتحان لینا ہے، اور سبوں کو ایک غبارہ دے دیا اور یہ کہا کہ جو غبارے کو بچائے گا اس کو میری طرف سے انعام ملے گا۔ سبوں نے غبارے لیے، اب یہ چور کیے نہیں کہ میں اپنے بھائی کا غبارہ جب تک توڑوں گا نہیں مجھے انعام نہیں ملے گا۔ نتیجہ کیا ہوا، ایک فرد بچا جو جس کا غبارہ نہ کوئی دوسرا اس کو اس کی ہوا نہ نکال سکا۔ اس وقت مہدی محمد نے کہا کہ ہماری امت محمدیہ کی سوچ بھی ہو چکی ہے، اگر سبھی غبارے لیے کھڑے رہتے اور سبھی وقت گزرنے کے بعد مہاتیر محمد کے پاس پہنچتے سبوں کو انعام دیتا، لیکن ان کی سوچ یہ تھی دوسرے کا غبارہ میں توڑوں گا تب جا کے مجھے انعام ملے گا۔ حقیقت میں یہ نیگیٹو سوچ جو ہوتی ہے یہ شیطان کا ورثہ ہے، یہ فرعون کا ورثہ ہے۔ قرآن مجید نے جو بتا اللہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے بغیر کی نیت چلا کے سجدے میں گر پڑے، لیکن شیطان کا کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آدم سے بہتر ہوں، آپ نے اس کو مٹی میں پیدا کیا ہے، مجھے آپ سے پیدا کیا ہے، آپ کے خاطر اوپر اٹھنا ہے، مٹی کے خاطر نیچے کی طرف دبنا ہے، لہذا میں جھک نہ سکتا ہوں۔ تو اس کا زمرے ملائک سے اس کو دھنکار دیا گیا، قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت رحمت سے دور ہی رہے گی۔ پھر آؤ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ کہنے لگا کہ میں تو موسیٰ سے بہتر ہوں، کیونکہ ولایت اس کو تو کئی بات ادا کرنی نہیں آتی، اس کی طبیعت مصیبت مہین ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے۔ تو پھر فرعونیت نے اس کا انجام اس کی سوچ سلبی ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی ناکام رہا اور اخروی عذاب کا وہ شکار رہے گا۔ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں، سورۃ القلم کے اندر ایک طویل واقعہ باغ والے کا نقل کیا گیا ہے۔ باغ پورا تھا اور اس کا معمول یہ تھا جب بھی باغ کے پھل کے توڑنے کا وقت آتا فقرا کی بھیڑ لگتی، سبھی فقرا کو دے دیا کرتا تھا، لیکن ان کے بیٹے کہتے تھے یہ ہمارا بوڑھا باپ پاگل ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ذرا برابر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اسی طریقے کے بھائیوں ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہماری سوچ نبوی سوچ ہو، ہم ہر کام کو اندر یہ دیکھے کہ کن پہلو کے زمانے خیر ہے، کچھ نہ کرنا شیطانی عمل ہے، کوئی بھی رائے قائم کی جائے، کوئی بھی سوچ رکھی جائے، کسی کی طرف دان کیا جائے، سب سے پہلے یہ سوچا جائے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے ایک عمل کے کرنے سے ملت کا کیا نقصان پہنچے گا، اس سوچ کا رکھنا ضروری ہے۔ یہ چند بکھری ہوئی باتیں ہیں جو اس بات کی غماز ہے کہ مومن کا وزیر شعار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز کے اندر اپنی سوچ کو مثبت رکھے، اپنی سوچ کو پوزیٹو رکھے، ایجابی پہلو ہمیشہ مقدم رکھے، سلبیات سے نیگیٹو پہلو سے ہر درجہ دور رہے، تبھی جا کر اسے دنیا و آخرت کے اندر کامیابی مل سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب